بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم رمضان کے شروع میں ہم نے چند دن بات کی تھی کبر کے بارے میں اور اس کے بعد پھر تواضع کے عنوان پہ بات ہوئی تھی جو کبر کی ضد ہے اسی مناسبت سے اور بلکہ گزشتہ دو دن پہلے بھی میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ یعنی ہم بھی پورے اور اسلام بھی پورا کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان نے مسجد میں آیا تو مسلمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو مسجد میں آئے تو مسلمان ہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے تسبیحات بھی پڑھیں گے تہجد بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے مسجد سے نکلے تو پھر اچھا پھر ہماری مرضی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے اسلام میں آنا ہے پورے پورے اسلام میں آ جاؤ اسلام کے احکام مسجد سے متعلق نماز سے متعلق روزہ اور زکوٰۃ سے متعلق ہیں اسی طرح دوسرے معاملات بھی ہیں بہت سے دین کے ایسے شعبے ہیں کبھی کبھی ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا کم اہم سمجھتے ہیں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک الگ چیز ہے ہمارا ذاتی معاملہ ہے یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے لیکن اسلام کی تعلیمات تو ہر عنوان پہ ہر دین کے ہر شعبے میں ہیں میں نے بتایا تھا گزشتہ دنوں میں بات آئی تھی کہ بنیادی طور پر جو حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو باتیں فرمائی تھیں تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ کم از کم یہ تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں ماننے سے متعلق جن کو عقائد کہا جاتا ہے بل ایمان کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بعض چیزیں ہیں جس کا تعلق ظاہری عمل سے ہے جس کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تیسری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اعمال ہیں جن کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کرنے کے کام نہ کرنے کے کام دل کے اعمال ہیں جس کو علم تزکیہ میں علم تصوف میں وغیرہ بیان کیا جاتا ہے جو بھی اس کے ایک ہی الگ الگ جو نام دیے گئے ہیں تو اسی میں ایک اہم شعبہ ہے اخلاق کا اخلاق ہم عام لفظ سنتے ہیں پڑھتے ہیں عام بول چال میں لفظ رائج ہے اخلاق حسنہ اچھے اخلاق اور عام طور پہ اس کا مطلب ذہنوں میں جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا کسی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ جانا کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا کسی کے ساتھ یعنی جو ظاہری جو برتاؤ ہوتا ہے یہ بھی اخلاق ہے اور ظاہر ہے بہت سی مرتبہ جب حسن اخلاق کے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے اور اگر کوئی کسی کے ساتھ برے انداز سے پیش آتا ہے جو ظاہراً بد اخلاقی سمجھا جائے اس کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے وہ صحیح ہے اصل کے لحاظ سے اخلاق کا تعلق قلب سے ہے اخلاق کا تعلق جہاں احادیث میں آتا ہے خلق اخلاق وغیرہ اس کا تعلق دل اور قلب سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اخلاق بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ظاہر ہے کہ وہ اس سے مراد ہے آپ کا قلب کے اخلاق اتنے اچھے ہیں جس کا ظہور اس لیے کہ اخلاق اصل دل میں ہیں لیکن ظاہر میں پھر انسان اس کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرتا ہے کبر انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن ظاہر کی حرکتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے دل کے اندر جب تک ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کبر ہے جب ظاہر ہوتا ہے اس کو تکبر کہہ رہے ہیں تو یہی انسان کے اندر دل کے اندر اس کی حالت اچھی ہے دل میں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے گا لوگوں کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرے گا قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ جنہوں نے نکالا مختلف انداز سے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے کیا قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ اگر دو چیزوں میں کیا جائے تو ہیں اللہ کی عظمت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی پورے قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو۔ پہلا حصہ بہت سے لوگ ذہن میں رکھتے ہیں لیکن دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ پورے قرآن کی تعلیم کو اگر دو حصوں میں کریں تو یہ دوسرا حصہ ہے، پورا آدھا حصہ ہے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، دوزخی دوزخ میں جا کر کیا کہیں گے؟ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی، لم نکن من المصلین، اس لیے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کی عظمت کے ہم قائل ہی نہیں تھے، اور ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہم دیکھیں گے جن کو جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں میں سے اگر ذہن میں رکھیں یہ باتیں قرآن میں آئیں گی، اور خود انسان دیکھ سکتا ہے، ظاہر ہے اس کو جب یاد ہوتا ہے تو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ہم تو یہ پڑھتے ہیں قرآن میں۔ اسی طرح سورہ اور بھی جگہوں پر قرآن اخیر کی جو سورت ہے، مثلا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا یعنی آخرت پر ایمان بھی نہیں، مخلوق کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں۔ یہ دو اگر دیکھیں تو اہم بنیادی تعلیمات قرآن کریم کی، یعنی پورے قرآن کے خلاصے کو اگر، اور بھی حصوں میں کیا جا سکتا ہے، بعضوں نے تین میں، بعضوں نے آٹھ میں، لیکن اگر دو حصوں میں کیا جائے تو یہ پوری تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ اللہ کی عظمت ہو۔ ظاہر ہے اللہ کی عظمت میں پھر توحید اور اللہ کی اطاعت اور عبادات اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی۔ ایک حدیث ہے محدثین کے یہاں بہت مشہور روایت ہے، سیاستہ کی روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کی زیادہ شہرت ہے کہ حدیث مسلسل بالاولیت، وہ حدیث کہ ہر استاد یہ کہتا ہے جب حدیث پڑھانے بیٹھے گا تو یہ کہے گا کہ اچھا سب سے پہلی حدیث میں نے اپنے استاد سے یہ پڑھی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلی حدیث یہ بتا رہا ہوں تاکہ اولیت کا سلسلہ باقی رہے، کہ ہر پڑھنے والا یہ کہے کہ ہاں میرے استاد نے سب سے پہلے حدیث مجھے یہ والی بیان کی تھی اور یہ پڑھائی تھی۔ وہ حدیث بھی کیا ہے؟ اسی عنوان کی ہے، یعنی گویا سب سے مشہور روایت ہم کہہ لیں جو محدثین کے ہیں، جو سب سے پہلے جس کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی کتاب حدیث کی پڑھاتے ہیں تو استاد جب پڑھاتا ہے تو پڑھانے سے پہلے کہتا ہے اچھا پہلے وہ حدیث، تاکہ وہ اولیت والا سلسلہ باقی رہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور بعض روایتوں میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کے، بہرحال یہی ہے وہی رحمت، کہ رحم کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، تو دعا، اب دعا مانگنا الگ ہے، اور ایک ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ اب ایک ہے ہم دعا کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کریں، ایک ہے کہ اچھا اس عمل کے ذریعے سے حاصل کریں جہاں وعدہ ہے کہ اچھا یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ظاہر یہ تو پکی بات ہے۔ دعا پتہ نہیں دعا کے آداب اور شرائط ہم پورے کریں نہ کریں، لیکن مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی تو ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے تو پکا ہے۔ یعنی قرآن میں بھی خاص طور پہ جو حکم دیا گیا جن دعاؤں کے مانگنے کا، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دعا تو ہم مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا تو ذریعہ ہے اور ہم چاہتے ہیں دعا کے ذریعے سے ہماری دعا قبول ہو، لیکن یہ وعدے ہیں کہ اچھا یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، کیا کرو؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اور یہ تو دنیا کا اصول ہے، کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دنیا گول ہے کہ اچھا آگے کوئی چیز پھینکتے ہیں تو آگے جب جاتی ہے تو گول گھوم کے کبھی نہ کبھی پیچھے سے آ کے لگے گی ہمیں، اب وہ مثال صحیح بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی ہے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے، کما تدین تدان، جیسا ہم برتاؤ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے، کبھی دنیا میں انسان بچ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہیں کہ یہ سب کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، کہ دل میں انسان کے اندر اچھی صفات ہوں گی، اچھی عادات ہوں گی تو لوگوں کے ساتھ اس کا اچھی عادات کا ظہور ہوگا، جب وہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کے مطابق پھر انسان کے اخلاق جو ظاہر میں نظر آنے والا اخلاق ہیں اس کا تعلق اچھا یا برائی سے ہوگا۔ کوئی جو کل بات آئی تھی وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ، کہ برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، تو اندر اگر اخلاق، اگر دل کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو غصے کے موقع پر وہی نکلے گا، اور اگر اندر اچھائی بھری ہوئی ہے تو ایسے موقع پر وہی نکلے گا، جیسا انسان کا دل کی حالت ہوگی وہ ظاہر میں ظاہر ہوگا۔ بہرحال میں پہلے چاہ رہا تھا کہ چند روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں تاکہ اس سے ہمیں اہمیت ہو کہ کتنی اس کی تاکید بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، ہم عام عرف میں سمجھتے ہیں کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کی تاکید احادیث میں کتنی آئی ہے، کہ انسان کو کہاں کہاں کن کن مواقع پر اس چیز کی ضرورت ہے اخلاق حسنہ کی. ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق, مجھے تو بھیجا گیا ہے تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل میں کرا دوں. انبیاء کی تعلیمات میں جو اخلاق کی تعلیم آئی تھی اور اب تک جو تعلیمات ہیں اس کی تکمیل اور انتہائی درجہ بتانا اور اس کی تکمیل کرانا یہ میری ذمہ داری, میری بعثت کے مقاصد میں سے ہے. بعثت لأتمم حسن الاخلاق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے وہ دکھا دیا. ابھی تو ظاہر ہے ہمارے پاس زندہ وقت نہیں ہوتا, ورنہ یہ عنوان بہت طویل ہے, یہ عنوان بہت طویل ہے کہ اس کی اگر مثالیں دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا, کس طرح جن لوگوں کے جو لوگ جانی دشمن تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا. سیرت پڑھتے ہیں تو حالات ہمارے سامنے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا معاملہ کیا گیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا پڑا اس وقت کیا معاملہ ہوا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, اب تو انتقام کا وقت آیا تھا, سب مجرم ہو کر سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو بہتر بہت اچھے بھائی ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں. فرمایا ہاں میں نے سب کو معاف کر دیا. حالانکہ وہ وقت تھا جب اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں نے اتنا کیا ہے میں کچھ تو انتقام لوں گا. نہیں, سب کو معاف ہے بالکل, کسی سے کوئی انتقام لینے کی نہ کوئی صحابی کو اجازت ہوگی نہ میں کسی سے انتقام لوں گا, کسی سے انتقام نہیں لینا. مکہ کا دور گزر گیا, اس کے بعد مدینہ کا دور آتا ہے. اب تو عافیت مل جاتی, اب تو ہمیں الحمدللہ, کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین یہ ماحول دیا ہوا ہے کہ تعلیم میں کوئی بات آ گئی سب نے سن لیا ٹھیک ہے الحمدللہ, بیان میں کوئی بات کہہ دی لوگوں نے سن لی قبول کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوتے ہوئے کہ نبی ہیں سید الانبیاء ہیں, کوئی بات کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مخالفین ہیں, ظاہر میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں, منافقین, ہمیشہ منافقین. تو یہ ایک سخت آزمائش تھی مدینہ منورہ کے دور میں, غیروں کے جو مقابلہ تھا وہ اپنی جگہ, لیکن منافقین والی آزمائش وہ سخت آزمائش تھی. اور اسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو کیا حال ہوا تھا, ایک عجیب تاریخ ہے اور عجیب سیرت کا یہ حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق. اب وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, جس نے سب کچھ کیا, یعنی ہمیشہ وہ منافقوں کا سردار رہا, کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائیں, آخری وقت آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ اچھا نہیں بیمار ہو گیا عیادت کر لیں. ان کا بیٹا تو صحابی ہے عبداللہ بن ابی, بیٹا صحابی ہے لیکن جو باپ ہے عبداللہ بن ابی وہ منافقوں کا سردار ہے, اسی وہ پورا لیڈر تھا. اور سخت اس طرح کی عجیب عجیب حرکتیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا واقعہ وہیں سے پیش آیا, عجیب عجیب اس کی حرکتیں, فلاں موقع پر یہ کیا فلاں موقع پر یہ کیا, جنگ کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا کہ نہیں ہم شامل نہیں ہوتے, ایسے عجیب عجیب وقت میں اس نے جو پریشان کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق, یہ چیز دیکھ کر اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کے انتقال کا واقعہ جو پیش آیا کم از کم اس موقع پر اتنا تو اظہار کر دیتے کہ یہ شخص اچھا نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں نہ جاتے. نہیں, جنازے میں بھی تشریف لے گئے. عمر رضی اللہ عنہ روک رہے ہیں کہ آپ نہیں پڑھا سکتے نماز جنازہ, فلاں وقت یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا. نہیں, مجھے منع نہیں کیا گیا نا نماز جنازہ پڑھنے سے, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو میں کیوں نہ پڑھوں, میں پڑھا دیتا ہوں. چونکہ اس میں یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی آ جاتا تھا, تعلیم یہ دکھائی گئی ہے کہ اچھا کسی نے مجھے ذاتی بھی نقصان پہنچایا, مجھے اس سے تکلیف پہنچ, اس وجہ سے میں کسی کی مخالفت نہیں کروں گا. حالانکہ دین کو نقصان پہنچایا, لیکن وہاں چونکہ تھوڑا سا معاملہ یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق, اس کا اس کو گوارا نہیں فرما کر رہا تھا کہ نہیں, یعنی کہ اس صورت میں کہیں ذاتی معاملے کا مسئلہ نہ آ جائے. حالانکہ ذاتی نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ذاتی تھا ہی نہیں, لیکن بہرحال نماز جنازہ بھی پڑھائی, باوجود یہ کہ صحابہ کو ناگوار تھا کہ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد قبر میں رکھ دیا گیا, اچھا میرا قمیص لے آؤ, اس کو قمیص, میرا قمیص اس کو دے دو. کیوں؟ وہ حسن اخلاق. یہ واقعات جب دیکھے تو صحابہ بھی پریشان اور منافقین اس سے زیادہ پریشان کہ جس نے یہ کیا, اتنی سخت تکلیفیں پہنچائیں, آخری وقت اچھا چلو نہ آتے, دفن کر دو تم کر لو. ایسا تو بہت سی مرتبہ ہوتا تھا کہ تم لوگ دفن کر دو نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں آتا, لیکن یہاں ایسا نہیں کیا. منافقین بھی تائب ہو گئے, آخری زندگی میں وہ منافقوں کا نام و نشان نہیں ملتا, یا تائب ہو گئے یا جو بھی ان کا حال ہوا, لیکن بہرحال اس کے بعد یہ اس کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے حالات دیکھے, یہ حسن اخلاق تھا جس کی بنا پر اتنے سارے لوگ نفاق سے اسلام میں آ گئے. بہرحال یعنی واقعی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حسن اخلاق کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے, اور عجیب اس کی مثالیں سیرت میں ملتی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمومی جو آپ کی نصیحتیں تھیں اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، دیکھو جہاں کہیں ہو اللہ کا تقویٰ کو اختیار کرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا. اور دوسری بات فرمائے واتبع السیئة الحسنة تمحوها، کام کی بات ہے، اتبع السیئة الحسنة تمحوها، جب بھی کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی ضرور کر لیا کرو. برائی ہو گئی توبہ کرنی ہے، توبہ کے بعد کوئی نیکی بھی کر لو، اچھا ہم نے غلط کام کر لیا تھا، آنکھوں کو غلط استعمال کیا ہے، اچھا بھی استعمال کر لیتے ہیں، اچھا چلو قرآن کی تلاوت جتنی دیر وہاں غلط استعمال کیا اچھا اب اس کو صحیح بھی استعمال کر لو. کسی کوئی بھی انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے اچھا اس کے بعد اچھا کچھ صدقہ دے دیا، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ کام کر لیا. واتبع السیئة الحسنة تمحوها، اور برائی کے بعد اچھا کام کر لیا کرو تاکہ یہ نیکی جو ہے اچھا کام جو ہے اس برائی کو مٹا دے. وخالق الناس، تیسری بات جو فرمائے ہمارے عنوان سے متعلق جو بات ہے، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ تو عام تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اب اس کے بعد ہمیں ضرورت کہاں کہاں پیش آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں ایمان کامل ہمیں مل جائے، ایمان کامل حاصل ہو جائے اور ایمان کامل پر موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل درجے کا ایمان ان لوگوں کا جن کے اخلاق اچھے ہوں. یہ میں بتا رہا تھا کہ اخلاق قلب سے تعلق ہے، ظاہر میں اس کا ظہور ہوتا ہے. تو دل کی حالت اچھی ہوگی تو ظاہر میں انسان اچھے افعال اچھے اعمال اس کے ظاہر ہوں گے. اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ایک مؤمن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کون سا درجہ پاتا ہے، اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو راتوں میں قیام کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے. ایک شخص کچھ نہیں کر رہا ہے اور دوسرے شخص رات میں قیام کر رہا ہے، دن میں اس کے روزے رکھ رہا ہے، مجاہدہ نظر آتا ہے، اس کا محنت نظر آتی ہے، اس کی اخلاق اچھے نہیں ہیں، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا، غصہ آ گیا، اب پورے رات سویا نہیں تھا، عبادت میں گزاری تو غصہ ہوا، غصہ ظاہر ہے غصہ جلدی آئے گا اس لیے کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ، عبادت زیادہ کر لیے تو بد اخلاقی سے اس کی ہم اس کا ڈبل نقصان کر لیتے ہیں. تو انسان اتنا آرام کر لے اور اس نیت سے آرام کر لے کہ کہیں میرے مزاج میں خرابی نہ پیدا ہو جائے، کہیں غصہ زیادہ نہ آ جائے، اس لیے اس نیت سے آرام کر لے تو یہ آرام کرنا بھی ثواب کا کام ہے انشاءاللہ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، صرف حسن اخلاق کے ذریعے سے، قائم اور صائم، جو روزہ رکھ رہا ہے دن میں، رات میں قیام کر رہا ہے، اس کے برابر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی، تم نیکی کس چیز کو سمجھتے ہو، نیکی کیا ہے، البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الیہ، ہم چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہو جائے، ان من احبکم الیہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب جو شخص ہے وہ کون ہے، اور اسی طرح وہ اقربکم منی منزل یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا قیامت کے دن. حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے نسخہ جو بتایا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب شخص ہوگا اور قیامت کے دن جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا وہ کون ہوگا، احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یعنی ہر جگہ ہمیں یہ چیز کام آ رہی ہے، ہر جگہ ہمیں یہ چیز کام آ رہی ہے، قیامت کے دن بھی کام آ رہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا میزان عمل کا معاملہ پیش آتا ہے، فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان عمل میں اخلاق حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے، تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں نماز کا ہو جائے گا یا روزوں کا ہو جائے گا یا تلاوت کا ہو جائے گا، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے، اپنی جگہ ہے، ان چیزوں سے ہمارے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر کا میل دور ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر اچھے اخلاق اور ظاہر میں اچھے اخلاق کا ظہور ہو. کبھی کبھی ہم حسن اخلاق کو صرف اسی حد تک سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا لوگوں کے ساتھ معاملہ، ٹھیک ہے دل کی حالت اچھی ہو گئی، دل صاف ہو گیا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، یہاں تک بھی حسن اخلاق ختم نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہم جب عام معاملات میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم بھی چاہتے ہیں نا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. تو سب سے زیادہ حسن اخلاق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آئے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ جن کے انعامات احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یا اللہ وہ چیزیں تو ہم پوری کر دیں جو آپ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے تو ہم رک جائیں. آپ کی دیوی آنکھیں ہیں، آپ کے دیے ہوئے اعضا ہیں، کیا ان اعضا کو ہم آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں؟ اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہوگی؟ تو بد اخلاقی میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں اگر دیکھا جائے. یعنی اس نیت سے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کی نعمتوں کو میں اللہ کی نافرمانی میں کیسے استعمال کروں. جس طرح کسی انسانوں میں سے کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بد اخلاقی بد سلوکی یا اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کروں؟ تو اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے ایک مفہوم وہ بھی ہے جس کو ہم عام معنی میں حسن اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات میں حسن اخلاق سمجھتے ہیں، وہ بھی ہیں. بہرحال قیامت کے دن میزان عمل میں بھی سب سے زیادہ بھاری جو عمل ہوگا وہ ہے حسن الاخلاق. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ذمہ داری لے رہے جنت میں داخلہ دینے کی، فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی سے، سامنے والا غلط ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ہم ہار مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگ دیکھیں گے اچھا یہ اچھا ہم تو آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے، آپ غلط نکلے. لوگ بھی یہ کہیں گے نا کہ اچھا آپ نے ہار مان لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں. کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کے لیے لوگ سمجھ جائیں کہ ہم ہار گئے، لوگ سمجھ جائیں کہ ہم غلط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دے رہے ہیں کہ ایسے موقع پر جب غلط ہونے کے باوجود سامنے والا غلط ہے، ہم حق پر ہیں، حق پر ہونے کے باوجود سامنے والے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نہیں مانے گا، ضدی ہے، تو ٹھیک ہے ہم اپنی ہار مان لیں اور جھگڑا ختم کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جگہ میں دلوا دوں گا، میری ذمہ داری ہے. ایسے موقع ہر ایک کو ملتے نہیں ہیں، لیکن جب ملتا ہے تو آسان بھی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جنت دلانا چاہیں گے تو اس کو ایسا موقع بھی دیں گے، اور پھر ایسے موقع پر ہمت بھی دیں گے کہ انسان اس پر عمل کرے، لیکن آسان کام نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ہے، انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں. تو کبھی اگر کسی کے ساتھ ایسا موقع آ جائے تو بہرحال بڑا غنیمت ہے، بہت غنیمت موقع ہے ایسا. دوسرا فرمایا آگے، یہ تو جنت کے گویا کہ ابتدائی درجے میں مکان دلانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں. اور دوسری بات فرمائی وہ ببیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان تک، یعنی گویا کہ اور تھوڑا اوپر والا حصہ، کہ جنت کے درمیان والے حصے میں جگہ دلانے کی ذمہ داری دیتا ہوں میں اس شخص کے لیے، لمن ترک الکذب و ان کان مازحاً، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق میں ہو. جھوٹ کبھی بھی نہ بولے، زبان سے غلط بات اور جھوٹ نہ نکلے، بس زبان میں سچائی آ جائے، قولوا قولا سدیدا، اس پر عمل ہو جائے پوری طرح. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے فرمائی، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں اعلیٰ درجہ دلانے کی، وہ ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. اب میزان عمل میں بھی سب سے وزن ہے تو حسن اخلاق کا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری بھی لے رہے ہیں جنت میں اعلیٰ جگہ دلانے کی جس کے اخلاق اچھے ہوں. پھر بھی کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا اور ہم غصے میں بے قابو ہو جائیں. ایک موقع تھا کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی، انبیاء کو بھی تو گالی دی گئی ہے، تو ہم یہ سوچیں اچھا کسی نے مجھے کہہ دیا تو اچھا یہ تو انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ کسی بزرگ کے یہاں گھر میں فاقہ ہو گیا، تنگی ہو گئی، کھانے کا کچھ نہیں تھا، انتہائی تنگی کی حالت، وہ خوشی سے رونے لگے کہ یا اللہ یہ تو اپنے اولیاء کو تو دیا کرتا ہے، مجھے کیسے دے دیا تو نے؟ سوچ ہے نا، ایک سوچ کی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے انسان شکایت ہو کہ یا اللہ میرے پاس گھر میں کھانا نہیں، ایک یہ کہ نہیں یہ تو تیرے اولیاء کو اور مقربین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ گھر میں فاقہ ہوتا ہے، میرے گھر میں تو نے یہ نعمت دے دی، اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم بھی اگر یہ سوچ بنا لیں کہ کسی نے اگر ہمیں برا کہہ دیا ہے، کسی نے اگر ہمیں گالی دے دی ہے، یا اللہ یہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ کیسے معاملہ ہو گیا؟ یہ اس کو نعمت سمجھ کر کہ اچھا یہ تو جنت میں داخل ہونے کا ایک موقع مل گیا مجھے. لیکن بہرحال ظاہر ہے اس کے لیے دل کو تھوڑا سا پہلے سے سنبھالنا پڑے گا کہ ہاں اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں. اپنوں کی نہیں برداشت کرتے، غیروں کی کہاں برداشت کریں گے؟ یہ معاملہ ہے، اپنوں کی نہیں برداشت ہوتی، غیروں کی کہاں برداشت ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی برداشت کر رہے تھے؟ ہر طرف سے ایزائیں، تکلیفیں، یہ جھوٹا ہے یہ. حالانکہ انبیاء کے لیے سب سے بڑا الزام جھوٹا ہونے کا ان کے لیے سے کہ جھوٹ جو ہے وہ تو ہر یعنی سمجھدار شخص کے یہاں ایک جرم اور بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. ہمیشہ سے ہم دیکھیں جھوٹ کے بارے میں، یعنی کفار جو تھے وہ بھی جھوٹ کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، اس کی بھی تاریخ ہے کہ کفار حالت کفر میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوتے ہوئے بھی جھوٹ کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، جب بعد میں آہستہ آہستہ اتنا عام ہو گیا کہ اچھا اب یعنی مسلمانوں میں بھی اس کی اہمیت اتنی نہیں رہی، جو غیر مسلموں میں بھی یعنی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ بھی ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ جس وقت مسلمان نہیں تو ابو سفیان جب ہرقل کے پاس گئے تھے تو وہ واقعہ پیش آیا تھا، ابو ہرقل نے سامنے کھڑا کیا کہ میں وہ جو نبی تمہارے پاس آئے ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، جو تمہارے پاس نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے آپ ان کے رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں، اچھا مجھے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ اب وہ جوابات دے رہے ہیں تو صحیح صحیح جواب دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ساتھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اشارے سے بتا دے کہ نہیں یہ جواب غلط ہے، اس لیے کہ ہرقل نے ان کو کھڑا کیا یا ان کو بٹھایا اور پیچھے دوسرے ساتھی تھے، دیکھو کوئی جواب غلط دے تو تم اشارہ کر دینا، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ تم اشارہ کر رہے ہو۔ ابو سفیان کو شاید یہ بھی خطرہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کہہ دیں گے، لیکن کم از کم بعد میں مکہ میں جا کر یہ تو بدنامی ہوگی کہ جھوٹ بولا تھا، یہ جھوٹ کا نام نہ آ جائے میرے اوپر۔ اس سے بچنے کے لیے نبوزو صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کے باوجود سچ بولنا پڑا کہ نہیں نہیں خاندان میں یہ اعلیٰ ہیں فلانے ہیں، جو کچھ سوالات تھے صحیح صحیح جوابات دیے کہ جھوٹ کا نام نہ آ جائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، عبرت ہے کہ ہم جھوٹ سے کتنے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور حقیقت کے لحاظ سے جھوٹ کو ہمیشہ ہر قوم میں کتنا برا سمجھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ذمہ داری لی ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم اگر کبھی دیکھیں یعنی بچوں کے ساتھ چونکہ اس طرح کا کبھی معاملہ پیش آ جاتا ہے نا، تو اس سے بچوں کی تربیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بچے یہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ جن گھروں میں اس کا مزاج ہوگا، یا کبھی کبھی بچے ویسے شاید دوسرے باہر دیکھ کر یہ مزاج بن جاتا ہے کہ اچھا یہ تو یہ ہوتا ہے شاید اچھا مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوگا، تو نہیں ظاہر سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں پہچان سکیں گے جب تک، اس لیے کہ بچے کو بھی عادت ہو جائے کہ اچھا میں جھوٹ بول رہا تھا مذاق میں جھوٹ بولا تھا میں نے۔ جھوٹ بالکل نہ ہو، بچپن سے اس کی عادت ہو، ظاہر بڑے اگر اس پر عمل کریں گے تو چھوٹوں میں یہ بات آئے گی۔ ایک صحابیہ، انہوں نے ایک بچے کو بلانے کے لیے ہاتھ میں ایسے ہاتھ بند رکھا، آ جاؤ کچھ دیتی ہوں، کبھی ہوتا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کچھ دینے کا ارادہ تھا، ہاں ہاتھ میں کھجور دی، اچھا چلو اچھا ہوا، اگر نہ ہوتا تو یہ بھی تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ بھی ہوتا نا بچوں کو، اچھا یہ کر لو تو یہ ملے گا، ویسے دل بہلانے کے لیے کر لیا، اچھا چلو بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں اب جب وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، ورنہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اچھا یہ تو جھوٹ ہے، اچھا اس طرح کا جھوٹ پھر صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جھوٹ کی اہمیت ان کے دل میں ہو کہ کتنی اہم کتنی بری چیز ہے۔ خیر، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، اب اگر خیر یہ تو چند روایات تھیں کہ جس میں قیامت کے دن کا اور یعنی میزان عمل کا وغیرہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم بہت محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا صائم اور قائم کی فضیلت ہمیں مل جائے، میزان عمل میں بھاری عمل مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، شفاعت حاصل ہو جائے، وہ سب فضیلتیں حسن اخلاق کے اندر ہمیں مل رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اہم چیز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تربیت کا تو عجیب ہی، قرآن کریم میں اس کی آپ مثالیں دیکھیں اور احادیث میں، تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا جو عمل تھا پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تربیت من جانب اللہ جو کی گئی، وہ مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کچھ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس وقت کوئی اور صحابی جو غربا اور فقراء سمجھے جاتے ہیں وہ آ کر بیٹھیں، یعنی منع نہیں کیا تھا چونکہ وہ حکم کوئی ایسا نہیں آیا تھا تو منع نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ اچھا میں ان سے کچھ بات کروں گا، ہو سکتا ہے کچھ بات ان کے دل میں آ جائے اور وہ اسلام کی طرف کچھ قریب آ جائیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی آ جاتے ہیں اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے چونکہ وہ نابینا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتا ہے کہ میں بھی مصروف ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں، اس نے آ کر ابھی درمیان میں بات کر دی، کچھ بعد میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا سن لیتا ہے کہ اچھا میں باتوں میں مصروف ہوں، بعد میں بات کر لیتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار ہوا، اس لیے کہ اس وجہ سے کہ وہ سامنے بیٹھنے والے لوگ متنفر ہو جاتے تھے، تو صرف ان کے خیال میں کہ کسی طریقے سے اسلام کے قریب آ جائے، بس وہی تھا، اپنے ذاتی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کا آنا تھوڑا سا ناگوار ہوا، زبان سے کچھ نہیں فرمایا، نابینا تھے ان کو کچھ نظر تو آتا نہیں تھا، آپ کے چہرے پر تھوڑی سی پیشانی پر تھوڑی سی بل آ گئی، جیسے انسان کو تھوڑا سا کوئی چیز ناراضگی ہوتی اتنا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت قرآن کریم میں عبس و تولى ان جاءه الاعمى, سخت تنبیہ اللہ کی طرف سے کہ اتنا بھی کیوں کیا, حالانکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا, وہ تو نابینا تھے نا, نابینا ہوتے ان کو تو بولتے تو کچھ پتہ چلتا, ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے حسن اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ آپ کے چہرے پر پیشانی پر ابل کیوں آ گئے. عبس و تولى ان جاءه الاعمى, بہرحال یہ آیتیں نازل ہوئیں سخت تنبیہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس اعلیٰ درجے کی تعلیم دی گئی کہ ہم ایسا بھی کوئی معاملہ نہ کریں چاہے سامنے والے کو پتہ نہیں چلا, پھر بھی ہم کوئی زبان سے اپنے اخلاق اپنے کسی انداز سے ایسی کوئی چیز ظاہر نہ کریں جس سے ہماری ناراضگی کے آثار یا ناگواری کے آثار ہمارے اوپر ظاہر ہوتے ہوں. اور اس کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تربیت کا واقعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بیٹی پر تہمت لگتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکذیب نازل ہو جاتی ہے کہ یہ جنہوں نے تہمت لگائی وہ جھوٹے تھے. اب وہ کہتے ہیں اچھا اب جنہوں نے تہمت لگائی ان پر میں خرچ نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا اور فاسق قرار دے دیا ہے, اب میں ان پر خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جو خرچ کرتے تھے کرتے رہو. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا, قرآن کی آیت نازل ہو گئی, ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربیٰ والمساکین والمہاجرین, واقعہ مشہور ہے شروع میں آ چکا تھا. تو یہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کی گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیات نازل فرما دی. اب یہ حسن اخلاق یہ تو ایک عام روایات تھیں, اب ہم اس کو دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں. مثال کے طور پر چند مثالیں دے رہا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ حسن اخلاق کی تعلیم ہم ملتی ہے. ایک شخص تجارت کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, التاجر الصدوق الامین, وہ تجارت کرنے والا جو سچائی والا ہو, امانت دار ہو, تو اس کے لیے کیا ہے, مع النبیین والصدیقین والشہداء, انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنا اونچا مقام مل رہا تاجر کو, مسجد میں بیٹھنے والے اعتکاف کرنے والے کو نہیں, یعنی منع نہیں کر رہا کہ ان کو نہیں ملے گا, لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک شخص تاجر ہے اس کو تجارت کی بنیاد پر یہ مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر دھوکہ, گاڑی بیچ رہا ہے اس کے وہ تھوڑا سا نمبر کم کر دیں گے تو قیمت زیادہ مل جائے گی, کرتے ہیں اس طرح کی عام چیز ہوتی ہے, پہلے زیادہ ہوتا تھا, اب کمپیوٹر سسٹم ہے پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چکر چلا لیں گے کہ اچھا سامنے والے کو اس گاڑی کا عیب نظر نہ آئے اور زیادہ پیسے مل جائیں. یا کوئی بھی چیز کوئی بیچنی ہے, کہا جا رہا ہے کوئی چیز بیچیں گے, سامنے والے کو صحیح صحیح بتا دیں گے, وہ خریدے گا ہی نہیں, بس اس کو دکھاؤ, بس کہہ لو خود ہی دیکھ لیں, جتنا نظر آ گیا ٹھیک ہے. جو برائی ہے, جو عام عیب نظر نہیں آتا اور سامنے والے کو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے وہ تو بتا دینا چاہیے, جو نظر آ سکتا ہے اس کو کہہ لو خود ہی دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن قصداً چھپانا تاکہ ہماری قیمت بڑھ جائے, یہ تاجر الصدوق الامین کہیں ناجائز میں آ جاتا ہے, کہیں خلاف اولا میں آ جاتا ہے. ظاہر اس کے جیسے حالات, ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے جیسی چیز ہوگی اس کے لحاظ سے فرق پڑے گا, لیکن یہی فضیلت کتنی بڑی ہے, وہ تاجر جو انتہائی سچائی والا ہو اور انتہائی امانت دار ہو تو اس کا درجہ مع صدیقین و انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اس کا مقام ہوتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں, رحم اللہ رجلا سمحا, اللہ تعالی رحم کرے, اللہ تعالی رحم کرے ایسے شخص پر جو نرمی اور آسانی کا معاملہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. کب؟ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى, بیچتا ہے تب بھی, خریدتا ہے تب بھی, اور کسی کے ذمہ ہمارے پیسے ہیں اور تقاضا کرتا ہے, پیسوں کا تقاضا, صبح تعلیم ہے تو پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تب بھی, ان تمام معاملات میں نرمی اور آسانی کا معاملہ ہمارا ہوتا ہے. بیچتا ہے زیادہ سے زیادہ قیمت مل جائے, سامنے والے کہتا ہے اچھا میرے پاس اتنے نہیں ہیں, تھوڑا سا رعایت کر دو, تھوڑا سا انسان رعایت کر دے اس پر عمل کرنے کے لیے. ضروری نہیں کہ انسان ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے ہماری مرضی کے مطابق, لیکن اتنا زیادہ اچھا ٹھیک ہے اب معاملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے, نہیں ابھی ابھی مجھے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انسان ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تھوڑی رعایت کر لیں, تو ان چیزوں میں نرمی کا معاملہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. خریدنے کے موقع پر ہم لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, جتنا کم کرا سکتے ہو کرا لو, اور یہ کمال ہے ہمارے لوگوں میں, ہم جہاں سے آئے ہیں نا ہمارے ملکوں میں تو یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے قیمت اتنی لگائی تھی, ہم نے اتنا پریشر ڈالا ان پر, اور فخراً بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پریشر ان پر ڈالا کہ انہوں نے کم کر کے دے ہی دیا, یہ کمال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محرومی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کا کام ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں گناہ کا کام ہے, لیکن یعنی ہمارا مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے, جیسے کہ وہاں پر عام طور سے خرید و فروخت اس طرح ہوا کرتی ہے, اور بیچنے والے بھی زیادہ قیمت لگاتے ہی ہیں, ہوتا ہی ہے زیادہ بیچنے والے ایک $10 کی چیز ہوگی تو 15 ہی بتائیں گے یا 20 بتائیں گے تاکہ ہم کم کرائیں, اور اچھا چلو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں درمیان میں جا کر مل جائیں گے. تو ان ملکوں میں بہرحال یہ چیز, اس چیز میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں والوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا, اور لیکن اگر یہ ہو سکتا ہے, ایک چیز کم کرانے سے کی ممانعت نہیں ہے. انسان یہ کہتا ہے اچھا مجھے اتنا دینا ہے, اگر آپ خوشی سے دینے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے نہیں لینا. اتنا ٹھیک ہے, نہیں نہیں اس کو کم کر دو, نہیں اس میں دیکھو اس میں یہ خرابی, اس اور کم کر دو, نہیں اس میں یہ خرابی یہ بھی کم کر دو. پریشر ڈالنا کہ سامنے والا لحاظ کر رہا ہے اور ہم بالکل لحاظ نہیں کر رہے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی انسان کو حسن اخلاق یہ ضروری ہے. یہ بتا دیں کہ میں نے اس میں دیکھا یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, مجھے اتنا دینا ہے, اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ضروری تو نہیں کہ ہم خریدیں اس کے پاس سے, نہ وہ بیچنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہا ہے. تو کسی پر اتنا دباؤ ڈالنا کہ وہ دباؤ اور پریشر میں آ کر بیچ دے, یہ اس کی کوئی اس کو غلط نہ سمجھ جائے کہ پیسے کم کرانا ہی منع ہو گیا, نہیں, بلکہ سامنے والے کو پریشر ڈال کے اس کو اس کی خوش دلی کے بغیر اس کی چیز لینا, یہ ہے جس میں بے برکتی ہوتی ہے اور جس کو منع کیا گیا ہے. یہ تو خیر معاملات میں ہو گیا, خرید و فروخت میں ہو گیا. پھر کہاں کہاں کس کس معاملات میں جائیں گے؟ جانوروں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا, کبھی عورت کبھی واقعہ, بعض روایتوں میں عورت کا ذکر ملتا ہے, مرد کا ذکر ملتا ہے, کہ بد عمل ایک شخص یا ایک بدکار عورت تھی, وہ کہیں جا رہی تھی اور اس کو پیاس لگی, کنواں نظر آیا, کنویں میں گئی, وہاں ڈور رسی وغیرہ نہیں تھا, اس نے جا کر پانی نکالا, پانی پیا, تھوڑا سا نیچے اترنے کی جگہ تھی, نیچے اتر کے پانی لیا اور پانی پی لیا. باہر نکل کے اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاسا ہے, اس کی زبان نکل رہی ہے, پیاس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. تو اس کو ترس آیا, وہ اندر گئی, یا وہ عورت تھی یا وہ مرد, وہ اندر گئی اور اندر جا کر اس کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی, کتے کے لیے پانی کیسے لائے, تو اپنا موزہ اتارا, خفین اس نے بھی پہنے ہوئے تھے, چمڑے کا موزہ اس نے اتارا اور چمڑے کا موزہ اتار کر اس میں پانی بھرا اور باہر لا کر کتے کو پانی پلا دیا. اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے, مغفرت ہو گئی. یہ تعلیمات ہیں کہ اچھا دیکھو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرو, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کبھی یہ چھوٹی سی چیزیں کام آ جاتی ہیں. ایک اتنے بڑے فقیہ اور اپنے وقت کے اتنے بڑے مصنف اور اتنے جن کی تعلیمات پہ آج ہمارا پورے فقہ کی بنیاد ہے, وہ لکھتے رہے لکھ رہے ہیں, اور لکھنے کے وقت کوئی آ کر درمیان میں تنگ کرے تو مشکل ہو جاتا ہے. دماغ ایک چیز میں چل رہا ہے اور لکھنا ہے. اب وہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ انک کے اندر, روشنائی کے اندر قلم کو, لکڑی کو ڈالا, پھر نکالا اور لکھنے کی کوئی, اتنے میں مکھی آ کر بیٹھ گئی. اب وہ مکھی آ کر بیٹھ گئی, مکھی تھی اڑا دیتے. انہوں نے کہا نہیں, شاید اللہ کی مخلوق پیاسی ہے, یہ پیاسی ہے, اس کو پیاس لگی ہوگی اس لیے پینے کے لیے آ گئی ہے, اس کو پینے دیا, تھوڑی دیر ٹھہرے رہے, مکھی پی کر اڑ کے چلی گئی. ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کسی نے, کیا ہوا؟ اس مکھی کی وجہ سے مغفرت ہو گئی کہ اللہ کی ایک مخلوق پیاسی تھی, اس کو میں نے پانی پینے دیا. بہرحال یہ ہم انسان کبھی جانوروں کو کھانے کھلا دیتا ہے, باہر کھانا ڈال دیتا ہے, اس میں بھی انسان یہ نیت کرے کہ اچھا یہ اللہ کی مخلوق ہے, پرندے ہیں, یہ کھائیں گے, ان کو کھانا دینا ثواب کی نیت سے. جس کو میں نے کہا تھا گھر میں بھی کھانا لا رہا ہے تو ثواب کی نیت سے, باہر بھی کھانا دے رہا ہے اور پرندوں وغیرہ کو کھلا رہا ہے وہ بھی ثواب کی نیت سے, تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت. لیکن موقع کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک شخص لکھ رہا تھا اور قلم پہ ایک مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے, وہ جذبہ کچھ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہم باہر شوق سے باہر خرید کے کھانا لاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے یہاں ہر چیز کی قیمت ہے. مخلوق کے ساتھ ہمدردی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی, حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی, یعنی اس کو ظاہر ہے اس کی ضروریات. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جب انتقال ہوا تو وہ دوزخ میں گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس نے خود اس کو کھانا دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ باہر جا کر خود کھانا کھا لیتی. تو مخلوق کو یعنی جانوروں کو ایزا پہنچانا یہ بھی عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ میں تشریف لے گئے. یہ حسن اخلاق کا میدان بہت وسیع ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ختم ہونے والا عنوان ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے, اور وہاں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ روتے ہوئے آواز کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کے پیچھے, جیسے اونٹوں کا ہوتا ہے, کان کے پیچھے والے حصے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آواز بند ہوئی. آپ نے پوچھا کس کا ہے یہ اونٹ, کس کا ہے؟ ایک صحابی آئے, انصاری صحابی تھے, نوجوان تھے, کہا میرا ہے. کہا کہ اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو کھانا پورا نہیں دیتے, اس سے محنت زیادہ لیتے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہی اونٹوں کی جانوروں کی زبان جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک کمال دیا تھا, لیکن اس کا بہت زیادہ اظہار نہیں فرمایا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کا معاملہ کچھ اور تھا, یہاں یہ تھا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا, لیکن اس اونٹ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اچھا مجھ سے محنت زیادہ لی جاتی ہے, کھانا مجھے نہیں دیا جاتا, کھانا کم دیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ فی هذه البهائم المعجمہ, اللہ سے ڈرو ان نہ بولنے والے جانوروں کے بارے میں. یہاں پر بھی تاکید ہے, اللہ سے ڈرو ان نہ بولنے والے جانوروں کے بارے میں. فرمایا کہ جب سواری بھی کرنی ہو تو اچھے حالت میں سواری کرو, کھلاؤ پلاؤ, اور ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف دو. اور اگر فرمایا کہ اگر تمہیں سواری پر اونٹ پر وغیرہ سوار ہے, انسان کو اگر کچھ ویسے کوئی کام نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے, فرمایا پھر اتر جاؤ. یہ نہیں کہتے اس پر ویسے ہی بیٹھے رہو کہ اچھا, اس لیے خام خواہ اس پر وزن ڈالنا, اس میں بلا وجہ تکلیف ڈالنا ہے. تو ایک ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے سلسلے میں, ظاہر ہے جب جانوروں تک کے معاملات ہیں تو انسانوں کے سلسلے میں کتنی تاکید ہوگی. تو یہ اگر دیکھا جائے آپس کے معاملات میں, پڑوسیوں کے سلسلے میں, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو سب ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ حسن اخلاق, مخلوق کے ساتھ ہمدردی. اور ایک اہم عنوان جس پر اگر جائیں گے تو ہمیں دو دن کم از کم اور چاہیے, اور آپ حضرات کے پاس دن نہیں ہے اتنے, کہ وہ ہے گھر والوں کے ساتھ, اعزہ اقربا کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق. لیکن بہرحال روایت تو میں پھر بھی پیش کر دیتا ہوں مختصر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, وہ کیا روایت ہے, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں, تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اور فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی, تم تمام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین معاملہ کرنے والا میں ہوں. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کا لفظ فرمایا کہ سب سے بہترین بننا چاہتے ہو, صحابہ کے لیے تو یہ چیز بہت اونچی تھی, اور ان کے لحاظ سے یہ تھا کہ اچھا خیر میں, خیر کے لفظ میں ہم اگر آتے ہیں تو اچھا ہم اس کی جو ہو سکتا ہے کوشش کریں گے. ہم لوگ تو اس کو بہت سرسری لیتے ہیں, ہم دیکھیں اچھا ٹھیک ہے باقی چیزیں مل جائیں بس ٹھیک ہے, خیر حکم ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. صحابہ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, خیر حکم لے اہلی ہی وانا خیرکم لیا. اس سلسلے میں بھی بڑی روایات ہیں. مجھے یاد ہے چند سال پہلے اس عنوان پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ آپس میں گھر میں انسان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ زوجین کے معاملات. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ عنوان بہت طویل ہے اور ایک دن میں پورا نہیں ہوتا. ایک دن اگر ہم بات کریں گے تو شوہر کے حقوق کی بات کریں گے کہ اس کے ذمے کیا ذمہ داری ہے, اس کے سننے والی عورتیں ہوں گی کہ اچھا پتہ چلے ان کے ذمے کیا ہے. اور پھر دوسرے دن ہم بات کریں گے بیوی کے حقوق کے بارے میں کہ اس پر کیا ذمہ داری ہے, مرد غور سے سنیں گے کہ اچھا ہمیں پتہ چلا ان کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے. معاملات حل ہونے کے بجائے معاملات بڑھ جاتے ہیں, اچھا پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اصل ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ ہم زیادہ معلوم نہیں کرنا چاہتے, دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال حسن اخلاق جب اجنبیوں کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ ہے, تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ کس حد تک ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک اس کی تاکید فرمائی تھی. دیکھو یہ اس لیے کہ عرب میں ایک مزاج چلا آ رہا تھا. بہت سی عرب کی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو جاہلیت میں عرب میں جو چیزیں تھیں, کسی وجہ سے ہندوؤں میں وہ چیزیں آئیں پھر ہم لوگوں میں آئی ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. بہت سی چیزیں عرب جاہلیت میں ہوا کرتی تھیں, اسلام نے ان کو مٹایا. بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی ارشاد فرمائی, بعض عمل کے ذریعے سے اس کو مٹایا. پھر کسی وجہ سے پتہ نہیں ہندوؤں کا کیسے تعلق ہو گیا ہندوستان کا عرب سے, لیکن عرب والی وہ بہت سی جاہلیت والی چیزیں وہاں آئیں. ہمارا چونکہ بہت سی ہندوستان پاکستان, ہم زیادہ تر ہمارا جو یعنی پرانا جو وطن ہے وہیں سے ہم جڑتے ہیں, تو ہمارے اندر وہ چیزیں وہاں سے آ گئیں. اس میں یہی عورتوں کو کم درجے کا سمجھنا, ان کو گرانا, یا مثلا نکاح کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بس اب ہماری ہوگی, جس طرح ہم چاہیں گے اس کو چلائیں گے. اور ٹھیک ہے ہم اس احادیث کو بھی استعمال کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ اچھا شوہر کی اطاعت, لیکن اب بعض لوگ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. کہ میں جب گھر آؤں, بعضوں کی توقعات ہوتی ہیں, میں جب گھر آؤں تو عورت کو دروازے پر گلاس پانی میں گلاس میں پانی لے کے کھڑا ہونا چاہیے, اگر کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں, میری اطاعت ضروری ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا اطاعت ہر کام میں؟ بہرحال ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا حالات تھے اس کی میں مثالیں دیتا, ابھی تو واقعہ ابھی وقت بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا حالات پیش آتے تھے, اور ازواج مطہرات کا کس طرح بے تکلفانہ معاملہ ہوتا تھا. بہرحال یہ اگر مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ شادی کر لی تو بس ایک گھر میں ایک ایسی عورت کو لے آئے ہیں کہ ہم جو حکم دے وہ کرے گی, روبوٹ کی طرح سمجھ رکھا ہے, یا جو بھی مثال دے دیں اس کو, پہلے زمانے میں باندی کی مثال دی جاتی تھی, تو یہ غلط سمجھ رکھا ہے, یہ غلط سمجھ رکھا ہے. ہمارے ذمے بھی حقوق ہیں مردوں کے ذمے کہ ان کو کس طرح خیال رکھنا ہے اور ان کو خوش رکھنا ہے. عورتیں, یہاں پر عورتوں کا معاملہ بھی بہت بڑھ گیا ہے کہ یہاں تک معاملہ ہے کہ اچھا کوئی چیز نہ غلط لگی, پسند نہیں آئی, اب ٹھیک ہے ہمیں قانون تو پورا ان کے ساتھ ہے, قانون پورا ساتھ دے رہا ہے, تو اچھا ٹھیک ہے اب جتنا قانونی لحاظ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم حاصل کر لیں گے, اور جتنا ہمیں مل سکتا ہے ہم لے لیں گے. دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں, عورتیں بھی اس کو غلط استعمال کرتی ہیں, قانون کے کو استعمال کر کے اور مرد اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, بعض اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے کر کے جو ہمارے مزاج میں چلی آ رہی ہیں. دونوں طرف سے حکم کیا ہے کہ اتقوا اللہ, نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, یہ سمجھ کر کے سامنے والے کو میں راحت پہنچاؤں, اس کی فکر کرو کہ سامنے والے کو راحت پہنچاؤں. خواہ مخواہ اچھا یہ نہیں کرنا, نہیں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کبھی مرد کی طرف سے کبھی عورت کی طرف سے, مزاج کیا بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا؟ مزاج یہ بنا ہوا ہے, عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد کو کنٹرول کر لے, مرد چاہتا ہے کہ عورت کو کنٹرول کر لے, اور دونوں نہیں کر سکتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہرحال یہ اپنا مزاج بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے. مجھے پتہ ہے, اس لیے میں اس عنوان پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ جن کا مزاج بنا ہوا ہے بدلنے والے نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہنا, کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا نا, پھر آخر میں فرمایا اللہم اشہد, اللہ گواہ رہنا میں نے بات پہنچا دی تھی. تو بہرحال جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ آئے, اور پھر ہوتا کیا ہے, مسئلہ حل کرنے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے اگر میاں بیوی میں جوڑ نہیں ہوتا کبھی, تو ہوتا یہ مجھے کہ میرا تو اس سے مستقل واسطہ پڑتا رہتا ہے, میاں بیوی میں اگر جوڑ نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو, ہاں نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, لڑکے والے لڑکے کے بارے میں یہ صحیح کہہ رہا ہے, اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے بارے میں صحیح کہہ رہا ہے, کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو شرعی شہادت بھی حجت نہیں ہوگی, اگر قاضی کے ہم گواہی دیں گے تب بھی حجت نہیں ہوگی, وہ بھی مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کسی تیسرے شخص کو لایا جائے جو نہ اس کی طرف داری کرے نہ اس کی طرف داری, وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں کون صحیح ہے کون غلط ہے تو فیصلہ ہوگا. اگر کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں کہتا ہے میری بیٹی صحیح ہے, کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے یہ صحیح ہے, تو اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور عام طور پر یہیں جا کر معاملہ رک جاتا ہے کہ اس کے والدین اس کی سائڈ پہ, اس کے والدین اس کی سائڈ پہ, نتیجہ کہیں بھی نہیں نکلا. اور تیسرے کو کیوں نہیں بتانا؟ گھر کی بات باہر نہیں نکالنی ہے. شیطان کہاں کہاں انسان کو بہکا دیتا ہے, گھر کی بات باہر نہیں نکالنی ہے, جھگڑے کرو جہنم کے مستحق بن جاؤ, گھر کی بات باہر نہیں نکالنی ہے. بہرحال بہت اہم نازک معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے گھروں میں یہ چیز ہے, اور بہت سے گھروں میں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. مسئلے کا حل شریعت میں موجود ہے, شریعت کو دیکھیں, شریعت میں کیا چیز ہے اور ہماری توقعات کیا چیز ہے. بہت سی مرتبہ ہم توقعات کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں, یہ میری توقع یہ تھی کہ یہ ہو جائے گا اور ایسا ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہو رہا ہے پورا. توقعات کس بنیاد پر تھی, کیا تھی؟ ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے, جو کافروں کی دلیل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, کافروں والی بنیاد پر, یا ہمارے کچھ رسم و رواج ہیں, یا کچھ ہم نے کچھ اور حالات پڑھے تھے سنے تھے. بہرحال توقعات کو چھوڑ کر شریعت کو دیکھنا ہے, اور اس کے بعد آپس میں گھر کے بڑے افراد, اور پھر کسی تیسرے شخص سے فیصلہ کرانا ہے, تو اس کو کہیں گے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ یہ واقعتاً دیکھا جائے تو حسن اخلاق کی بنیاد تو یہی ختم ہو گئی. ہم جتنے فضائل پڑھ رہے ہیں کوئی فضائل کا استحقاق نہیں ہوگا, بلکہ وبال کا استحقاق ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بڑی اہم ہے, نازک ہے, دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف ہو سکتا ہے, پھر بعد میں افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے ان معاملات کو صاف کرنا. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے جان پہچان والوں میں اس طرح کے معاملات بہت سے پیش آتے ہیں, تو اس وجہ سے میں اس کی بڑی تاکید کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر صحیح ہے کہاں پر غلط ہے, اور کہاں انسان کو صحیح رخ کس طرح اٹھانا ہے, وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.